لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. سورة المائدہ آیت 89 جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی حلال اور حرام کا تعلق جو ہے وہ صرف کھانے سے متعلق ہی نہیں ہے بلکہ گفتگو جو ہے اس میں بھی سوچ کر بولنا چاہیے، اور پھر یہ کہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو اس پہ بھی غور کیا جائے کہ کیا قسمیں کھائی جا رہی ہیں اور کیوں قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کیوں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت جو ہیں وہ اس میں آ جائیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے شریعت الہی میں قسم کے لحاظ سے بتایا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ باللغوی بہودہ پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، یعنی تم لوگ جو بہودہ یا فضول یا بے معنی جو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر تو اللہ نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے. ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑے گا تم کو، کب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے؟ بما عقدتم الایمان، یعنی ایسی قسموں پر تمہیں پکڑے گا جو تم جان بوجھ کر کھاتے ہو. بما عقدتم یعنی تم نے گرہ لگائی الایمان قسموں کو. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو قسم ہے اس کی اسلام میں جو ہے وہ کیا حیثیت ہے. اور اگر آپ غور کریں، آپ سورت البقرہ میں بھی دوسرے پارے کے میں بھی آپ جو ہیں قسموں کے بارے میں آپ پڑھ چکی کہ قسم جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں اور قسم کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے. اور اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے مزید اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے قسم کے بارے میں کہ جو بھی لوگ قسم کھاتے ہیں اس کی کچھ قسمیں ہیں. ان میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ لغو، جیسے یہاں پہ لغو کا ذکر ہے نا، تو لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا ہے. تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے. دوسری جو ہے غموس ہے، غموس غین میم و سین، یہ وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جو ہے وہ کھاتا ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ مثلا اگر کسی نے کوئی کام کر لیا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ قسم کی دوسری قسم ہے، یہ جھوٹی قسم ہے، یہ سخت گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو قسم لوگ کھاتے ہیں جس کو یمین غموس کہتے ہیں، تو یہ ہے تو کبیرہ گناہ لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ایسی قسم کے لیے توبہ استغفار لازم ہے. اور اس کو یمین غموس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غموس کے معنی ہے ڈبو دینے والی. تو یہ قسم جو ہے یہ انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے اور پھر اس کے وبال میں غرق کر دینے والی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک تیسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے موقدہ، عقد سے، یمین موقدہ. یہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھاتا ہے، یعنی موقدہ عقد سے ہے. یہ وہ قسم ہے اپنی انسان بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اور پختگی کے لیے کھاتا ہے اور ارادتاً کھاتا ہے اور نیت کر کے کھاتا ہے. ایسی قسم اگر کھا کر توڑے گا تو اس کا کفارہ بھی ہے. تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قسم جو ہے یہ کسے کہتے ہیں اور ساتھ ہی قسمیں کیسے کھائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ نمبر ون کہ جو تم ایسے ہی کھا لیتے ہو اللہ اس پر نہیں پکڑتا، ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر کھاتے ہو اللہ اس پر ضرور پکڑے گا. تو تیسری قسم میں نے آپ کو وہ بھی بتائی کہ دھوکہ دینے کے لیے کھانا، جس کو غموس کہتے ہیں، کہ جو آپ نے کام किसी ने किया है और फिर कसम खा के कहे कि नहीं किया तो दूसरे को धोखा और फरेब देना तो वो भी गुनाह कबीरा में से है। लेकिन वो कसम जो जान बूझ कर खाई जाती है, नियतन खाई जाती है, जो यमीने जो है वो अकेदा है, इसका आप आगे कफारा बताया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात की? अब उसका कफारा क्या है? फकफारा तो उसका कफारा है इतआम अशरत मसकीना, कि 10 मिसकीनों को खाना खिलाया जाए। मिन औसती, दरमियाने दर्जे का, यानी औस दर्जे का खाना। कैसा? मा तुतइमून अहलीकुम, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। तो अब उसका कफारा जो है, नंबर वन जो बताया जा रहा है वो क्या है कि ऐसी कसम खाने के लिए जरूरी है कि तुम जो है उसका कफारा अदा करो। और उसका कफारा क्या है, उसकी सजा क्या है? कफारा क्या करता है? गुनाहों को खत्म कर देता है। और कफारे का फायदा ये होता है कि इंसान ने जो गलती की है तो उस पर अगर वो कुछ अल्लाह की राह में देता है, सदका खैरात करता है, रोजे रखता है, या कुछ जो है गुलाम को आजाद कर देता है, या ऐसे यहाँ पे किसी को खाना खिलाना है, और आप मजीद अभी आगे आगे पढ़ेंगे, तो उसका फायदा ये होता है कि जो गलती की है अल्लाह ताला उसको जो है वो माफ कर दे, है ना। तो यहाँ पे भी उसका कफारा जो बताया जा रहा है वो क्या है कि 10 मिसकीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना। और औस दर्जे से क्या मुराद है? कि जैसे हम रूटीन में अपने घर में खाते हैं, यानी ये नहीं कि बिल्कुल ही खराब सा खाना दे दिया जाए, और या फिर बहुत आला दर्जे का, दरमियाना दर्जे का, जो रूटीन में इंसान अपने घर वालों के साथ खाता पीता, यानी जो उसका स्टेटस है उसके मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात क्या कही कि औ किस वातो हम, या फिर उन्हें कपड़े पहनाओ। ये जो औ है इसके क्या मानी है कि या तो खाना खिलाना है या फिर उनको कपड़े पहनाने हैं। तो लिबास के बारे में, कैसा लिबास? यानी ऐसा जोड़ा जिसमें इंसान नमाज पढ़ सके। अब मसलन जैसे किसी जगह के मुल्क का रवाज है कि शलवार कमीज और दुपट्टा, तो अब वहां पे खाली दुपट्टा नहीं दिया जा सकता। किसी जगह का रवाज है कि साड़ी पहनी जाती है, तो वहां पे साड़ी दी जाएगी। तो जिस जगह का उर्फ है, जो जोड़ा है उर्फ का, जिस तरह का वो लिबास पहनते हैं उस तरह का एक लिबास जो है वो दिया जाएगा। और यानी खुराक भी और लिबास भी दोनों में देखा जाएगा, यानी उनका उर्फ, यानी उनका स्टेटस या मारूफ वहां पे रवाज जो है वो क्या है। फिर तीसरी बात क्या है? ओ तहरीरु रकबा, या फिर एक गुलाम को आजाद करो। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो तीसरी बात बताई, और वो क्या है कि एक गुलाम को आजाद करना। और गुलाम को आजाद करना जो है इससे क्या मुराद है कि, यानी आपको पता ही है कि अरबों में उस जमाने में बहुत से जो थे वो गुलाम पाए जाते थे, बहुत सी लौंडियां पाई जाती थी। तो इस्लाम ने जो है वो कफारे के तौर पर जो है वो इंसान को इंसान की गुलामी से आजाद करवाया। तो इस तरह से गुलाम की आजादी जो है वो जरूरी हो गई। और बाज लोग ये कहते हैं कि जरूरी है कि जो गुलाम आजाद किया जाए वो मुसलमान हो, यानी जो भी गुलाम आजाद किया जाएगा तो जरूरी है कि वो गुलाम जो है वो आजाद होना चाहिए, यानी वो जब आजाद करें तो वो मुसलमान होना चाहिए। फिर साथ ही क्या फरमाया? फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्याम, के फिर जो ना पाए गुलाम तो वो 3 दिन के जो है वो रोजे रखे। यानी अब एक गुलाम को आजाद करना है और जो इसकी इस्तात न रखता हो तो वो 3 दिन के जो है वो रोजे रखे। तो यहाँ पर अब क्या बात बताई जा रही है कि अगर कसम तोड़ने वाला इस माली कफारे को अदा नहीं कर सकता। माली कफारा क्या था कि या तो खाना खिलाना है या फिर कपड़े पहनाने हैं या फिर जो है गुलाम किसी गर्दन को आजाद करना है। अब उसके पास ये इस्तात नहीं है। यानी पहले तो यही बात कही जा रही है कि ये करो या ये करो या ये, अगर इसकी इस्तात नहीं है तो फिर क्या है, वो कुदरत जब नहीं रखता तो फिर उसको ये कफारा है कि वो 3 दिन के जो है वो रोजे रखे। और ये रोजे मसलसल रखने चाहिए, यानी ये 3 दिन के रोजे जो है ये मसलसल जो है वो रखने जो है वो जरूरी है। वो भी 10 को ही पहनाने हैं, यानी कपड़े पहनाने हैं या खाना खिलाना है या फिर जो है गुलाम एक आजाद करना है। लेकिन कपड़े पहनाने हैं या खाना खिलाना है तो इसके लिए کفارہ دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو 10 مسکینوں کی دعوت کر کے کھانا کھلا دے یا کھانا ان کی ملکیت میں دے دے. تو دوسرا کیا ہے کہ یا پھر 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑے پہنا دے, یعنی وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو بھی اس کے لیے پوسیبل ہے وہ کرے. تو قسم توڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر اس طرح جو جان بوجھ کر قسم کھائی جاتی ہے کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے. کیوں؟ ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم, کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر جو ہے وہ توڑ دو. یعنی پہلے کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کھایا کر لیا ہے نا, وہ بات کا ذکر تھا. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حلال چیزوں کو جب تم نے اپنے اوپر حرام کیا ساتھ ہی قسم بھی کھا لی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ ذکر کیا. اگر کسی سے ایسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے ویسے قسم کھانا, یعنی عادت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسے بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل جاتی ہے تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہاں جان بوجھ کر کھائی ہے تو ضروری ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ کفارہ ادا کرے. اور یعنی ایسے ایک بات کی قسم جو کہ اچھی پسندیدہ بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پھر توڑ دیا جائے, ہے نا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ کیا کریں گے, وہ ان کی مدد نہیں کریں گے جو ان کے رشتہ دار تھے اور انہوں نے واقعہ عف میں جو تھا وہ حصہ لیا تھا. تو قرآن میں تو آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ جو ہیں یعنی کیوں آپ نے یہ قسم جو ہے وہ کھائی ہے. تو اسی طرح جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ آپ نے بھی تو قسم کھا لی تھی نا, ہے نا, سورت تحریم میں. ہاں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ شہد کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ شہد جو ہے آپ اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کریں گے, اس کو کبھی نہیں پئیں گے, کیونکہ آپ کی ایک دو ازواج محترات نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یعنی آپ جو ہے آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے, اور وہ یعنی شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ جا کر ایک خاص قسم کے پھولوں پر بیٹھتی ہیں, تو ان پھولوں سے اگر شہد جمع کیا جائے تو پھر اسے ایک سمیل سی آتی ہے. تو آپ نے پھر ان کی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات کہہ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اتنی سخت ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تھی وہ آیتیں نازل کر دی کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے آپ نے اس کو حرام کیوں کر لیا. تو کیا فرمایا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ کر رہے ہیں تو پھر عام جو انسان ہیں ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے پیمانے جو ہیں وہ بنا لیں. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1 میں کیا فرمایا, تبتغی مرضات ازواجک, کیا اپنی اپنی بیویوں کی رضامندی آپ چاہتے ہیں, واللہ غفور الرحیم. پھر ساتھ ہی کہا, قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو کھول دینا جو ہے وہ مقرر کر دیا, یعنی قسموں کو توڑ دو اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, یہ فرض کر دیا. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. تو یہ سورۃ تحریم میں بھی آیت 1 اور 2 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح کی قسمیں جو ہیں وہ نہ کھائیں, کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے یہ پسند نہیں ہے. تو عام زندگی میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں فلاں سے ملیں گے نہیں, فلاں چیز کھائیں گے نہیں, اور فلاں چیز دیں گے نہیں, فلاں کو دیکھیں گے نہیں, فلاں جگہ رہیں گے نہیں, چھوٹی موٹی بہت سی پکی قسمیں سوچ سمجھ کر جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں. تو ایسی قسمیں جو ہیں نہیں کھانی چاہیے. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ ذالک کفارہ تو ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر جو ہے وہ اس کو توڑ دو. تو گویا کہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, پھر کیا فرمایا, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حفاظت کے مختلف معنی ہیں. پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم صحیح جگہ پہ کھائی جائے, صحیح مصرف کے لیے کھائی جائے, فضول باتوں گناہوں کے کاموں کے لیے قسم نہ کھائی جائے. دوسرے معنی بات کیا ہے اس سے مراد حفاظت کے, کہ جب کسی بات پر آپ قسم کھائیں تو اس کو یاد رکھیں کہ کیا قسم کھائی تھی میں نے, ہے نا. تیسری بات کیا ہے کہ جب کسی معاملے میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے ہے نا, تو بلا یعنی ایک تو یہ نا بغیر ارادے کے تو اللہ معاف کر دے گا, اور ایک آپ نے خوب ارادے سے نیتن قسم کھائی ہے اگر اس کی خلاف ورزی آپ نے کر لی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, حفاظت میں کیا چیز آتی ہے, پھر کفارہ ادا کرو. شاباش. تو یہ ہے اس سے مراد کہ جب قسمیں کھاؤ تو پھر ان کی حفاظت کرو, یعنی غلط کھانی نہیں ہے, اور جب کھاؤ تو اس کو یاد رکھو, اور اگر جو ہے اس کو توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو. فذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو. تو ہمیں بہت سی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قسم کے سلسلے کے مسائل کیا ہیں. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر جیسے لا واللہ بلا واللہ کھا لیتا ہے. آپ نے فرمایا میرے والد جو ہیں حضرت ابوبکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ کی آیت نازل کر دی. اس وقت وہ کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف اگر کسی چیز کو اچھا سمجھوں گا تو اللہ کی اس رخصت کو منظور کر کے میں وہ کام کر لوں گا جو کہ اچھا ہے. سمجھ آ گئی بات کی ہے نا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے کبھی توڑتے نہیں تھے, جب اللہ نے پھر یہ کفارے کی آیتیں نازل کر دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اب جو ہے جب میں قسم کھا لوں گا پھر میں سمجھوں گا کہ قسم کو توڑنا اچھا ہے تو پھر میں اللہ کی اس رخصت سے جو ہے اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کام کر لوں گا جسے اچھا سمجھتا ہوں, کفارہ ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ نہ ماؤں کی نہ شریکوں کی, اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. سمجھ آ گئی بات کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی قسم کھائے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. جو بہت سے کبیرہ گناہ ہیں نا ان میں سے ایک جھوٹی قسم کھانا بھی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب کام کی قسم کھاؤ تو ساتھ ہی انشاءاللہ بھی کہو. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے شاید کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے جو ہے وہ بن جاؤ. تو یہاں پہ شکرانہ جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے. دراصل اللہ رب العزت جو ہے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ بندوں پر واضح کیے ہیں. مثلا اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے تو بہت سی چیزیں قسمیں کھا کر اپنے اوپر یا ویسے حرام کر لی تھی, اللہ اگر مزید اس کو واضح نہ کرتا تو پھر کیسے حلال ہوتی ہے نا. اور دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں جو مسلمان بھی تھے وہ بھی تو قسمیں کھا کر حلال کو اپنے اوپر حرام کر رہے تھے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام سے نکلنے کا طریقہ بتایا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو قسموں کا کفارہ نہ بتاتا اور حرام سے نکلنے کا طریقہ نہ بتاتا کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام کر لیا تو پھر وہ مشکل میں پڑے رہتے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے احکامات کو بیان کرتے رہتے ہیں, یعنی آیات جو ہیں ان کو واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو غلط کام ہیں جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں. تو لعلکم تشکرون سے مراد کیا ہے کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ حرام سے نکال دیا ہے اور حلال طریقہ بتایا کہ تم جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو. تو اگر کسی کو یہ طریقہ نہ بتایا جاتا تو لوگ کتنی مشکل میں ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ آج کے دور میں بھی قسمیں کھا لیتے ہیں, بیٹی کو نہیں ملوں گی, بھائی کو نہیں دیکھوں گی, بیٹے کو نہیں دیکھوں گی, اور یہ بہت سی قسمیں کھاتے ہیں, تمہیں دوں گی نہیں, تمہارے گھر کا کھاؤں گی نہیں, وہاں کا چکھوں گی نہیں, وہاں رہوں گی نہیں, ہے نا. تو پھر ایسی قسمیں جو تھیں وہ کتنی مشکل میں ڈال دیتی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ نہ بتایا تھا تو محسوس کریں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر. پھر اس کے بعد جو ہے جو اگلی آیت ہے وہ نازل ہوئی, اور یہ آیت نمبر 90 جو ہے یہ اس لحاظ سے اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دیں، قطعی طور پر وہ حرام کر دیں، جن کے بارے میں پہلے بھی احکامات نازل ہوئے تھے لیکن یہاں پہ ان کو قطعی طور پر حرام کر دیا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا ہے پھر؟ کہ الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور یہ بت اور آستانے جو ہیں، والازلام اور تیر جو بھی پانسے ہیں، یہ کیا ہیں؟ رجسن، یہ سب گندے ہیں، یہ سب جو ہے گندگی ہے، نجاست ہے. من عمل الشیطانی، شیطانی کاموں میں سے، شیطانی کام میں سے یہ چیزیں گندگی کی چیزیں ہیں، تو کیا کرو؟ فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم جو ہے وہ فلاح پا جاؤ. اب آپ دیکھیے کہ آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شراب کے بارے میں پہلے بھی احکامات جو ہیں وہ نازل کیے، سورۃ البقرہ آیت 219 اور سورۃ نساء آیت 43. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو پڑھ کر سنائی، سورۃ بقرہ آیت 219 اور سورۃ نساء جو تھی آیت 43. تو اس سے کیا صحابہ کو پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے، اور نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے نفع سے، لیکن کچھ فائدہ بھی ہے. جب سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی تو کیا کہا گیا؟ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو پھر شراب نہیں تم نے پی ہوئی ہونی چاہیے. تو لوگوں نے شراب کے اوقات جو تھے مقرر کر لیے، ہے نا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل کر، ہے نا، اور واضح کر. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نازل کی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت پڑھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل کر، تو سورۃ نساء کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، پھر یہ آیت ان کو سنائی، آپ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان نازل کر، تو سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہو گئی. یعنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر کہ یہ آگے بھی آپ دیکھیں گی نا، یہ آیت نمبر 91 جو ہے، انما یرید الشیطان، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے لے کر انما یرید الشیطان اگلی آخر تک جو ہے نا وہ نازل ہوگی، منتہون تک. تو آپ نے پھر ان کو بلا کر جب سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. تو یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اب تمہیں کیا کر دینا ہے؟ یعنی قطعی طور پر اسلام نے اس آیت کے تحت جو ہے وہ چار چیزوں کو حرام کر دیا، جس میں پہلی چیز کیا تھی؟ الخمر، شراب. اور آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ شراب جو ہے وہ کیا ہے، کہ الخمر ما خامر العقل، کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ دے. خمار وہ اوڑھنی جو آپ چادر لیتے ہیں آپ کو چھپا لیتی ہے، تو شراب کیا کرتی ہے؟ عقل کو چھپا دیتی ہے. خمر کا لفظ عربی زبان میں انگوری شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس کے علاوہ گھیو، جو، کشمش یعنی جو میوہ ہوتا ہے، کھجور، شہد کی شرابوں کے لیے بھی لفظ وہ لوگ بولتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت جو تھی جب اس کی تو آپ نے اس حکم کو تمام چیزوں پر عام کر دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ جو بھی چیزیں نشہ پیدا کریں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام ہے. ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام ہے. پھر اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بتایا، اصول آپ بھی یاد رکھیں کہ ما اسکرا کثیرہ، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ اصول ہے اس کے بارے میں، یعنی جس چیز کا ایک پورا گلاس اگر نشہ پیدا کرتا ہے تو اس کا ایک چلو، ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ ابھی نشہ نہیں ہوا، لوگ یہ کہنے لگے کہ نشہ چونکہ پیدا نہیں ہوا، جب نشہ ہوگا تو حرام ہے، تو تھوڑا سا پی لے، نہیں، اس کا تھوڑا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو آپ نے جو ہے جب شراب کی حرمت جو تھی وہ بتائی، جب آخری یہ حکم نازل ہوا نا شراب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، اور کہتے ہیں کہ بلکہ یہ جو سورت نساء کی آیت نازل ہوئی تبھی آپ نے صحابہ کو بلا کر خطبہ دیا، کہا کہ بعید نہیں کہ اللہ اس کی قطعی حرمت نازل کر دے، اور کیا کرو کہ جس جس کے پاس بھی شراب موجود ہے اس کو فروخت کر دے۔ ابھی قطعی حکم ہی نازل ہوا، اس سے پہلے ہی آپ نے لوگوں کو بلا کر خطبہ دیا۔ ابھی کچھ ہی مدت گزری تھی کہ یہ سورت المائدہ کی آیت 90 اور اس کے ساتھ کی آیتیں نازل ہو گئیں، اب آپ نے اعلان کر دیا کہ جن کے پاس شراب ہے نہ وہ اسے پی سکتے ہیں نہ اسے بیچ سکتے ہیں، بس اب وہ اس کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیں۔ چنانچہ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب جو تھی وہ بہا دی گئی۔ اچھا، بعض لوگوں نے آ کے آپ سے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفہ نہ دے دیں، تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اب بعض لوگوں نے آ کے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر لیں؟ سرکہ کسے کہتے ہیں؟ وینیگر ہے نا، تو کیا اس کو سرکے میں نہ تبدیل کریں؟ آپ نے اس سے بھی منع کیا اور حکم دیا نہیں اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے اصرار کر کے پوچھا کہ دوا کے طور پر تو استعمال کی اجازت ہے، فرمایا نہیں وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت ٹھنڈا علاقہ ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تھکن اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ نے پوچھا لیکن جو چیز تم پیتے ہو نشہ پیدا کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے، فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ تو وہ پھر آپ کو مختلف احادیث جو ہیں وہ سب پتہ ہی ہیں کہ جب حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی ان کے صحابہ کو آپ نے شراب کی حرمت کے بارے میں کیا فرمایا، آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لعنت ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور اس کو بنانے والے پر اور بنانے والے، یعنی ایک تو ہے کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر، ایک بناتا اور ایک بنانے میں تیاری کرتا ہے، اور ڈھو کر لے جانے والا اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ تو یہ 9 قسم کے لوگ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت کی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دسترخوان پر کھانا نہ کھایا جائے جس پر شراب پی جا رہی ہو، بلکہ برتنوں تک کو استعمال کرنے سے آپ نے منع کیا کہ جس میں شراب جو ہے وہ بنائی جا رہی تھی اور پی جاتی تھی۔ تو بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تو آپ نے پھر برتنوں سے یہ قید اٹھا دی، یعنی جب کچھ عرصہ گزر گیا اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ شراب حرام ہے تو پھر آپ نے وہ برتن استعمال کرنے کی اجازت دی، لیکن سٹارٹ میں سب چیزیں قطعی طور پر پوری طرح آپ نے جو ہے وہ روک دی۔ رسول اللہ کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی، جو بھی سزا میں گرفتار ہو کر آتا تھا اس کو جوتے، لات، مکے، بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے جیسے رسی نہیں ہوتی اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ 40 سٹک، جیسے کسی کو 40 چوٹیں جو ہیں ضربے لگائی جائیں۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تب بھی 40 جو تھیں 40 کوڑے مارے جانے لگے، یعنی اب یہ جوتے اور سونٹے اور کھجور کے سنٹے اور لات اور مکوں کی بجائے کیا مارا جانے لگا، کوڑے مارے جانے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو شروع میں تو 40 کوڑے ہی مارے جاتے تھے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس سے باز نہیں آتے تو صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے 80 کوڑے جو تھے وہ مقرر کر دیے۔ اچھا، اسی طرح اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام شراب اگر کہیں ہو تو قوت کے ساتھ اس کو روکے، اگر کوئی پی رہا ہے، پلا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشد، اس کی دکان تھی شراب کی، آپ نے اس کو جلوا دیا دکان کو کیونکہ وہ چھپ کر شراب بیچتا تھا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے پورا گاؤں اس وجہ سے جلا دیا کہ وہاں خفیہ طور سے شراب بیچی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی، اس کا کاروبار کیا جاتا تھا، تو آپ نے اس پورے گاؤں کو ہی، کیونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی حدیں جو ہیں ان کو قائم کرے۔ تو آپ اور لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ چیز حرام کر دی گئی، تو جب حرام کیا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا حرام کی گئی؟ والمیسر، اور میسر سے مراد کیا ہے؟ جوا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوا جو ہے اس کو کیوں حرام کیا؟ ہاں جوا جو ہے اس کو حرام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جوا جو ہے اس سے بھی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے. جوا میں دو لوگ جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. جو جیت جاتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے لیکن جو ہارنے والا ہے اس کے اندر بڑے بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو شراب کی طرح ایک نشہ, جوئے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, اور جوا جو ہے وہ ایسی بری لت ہے, ایسی غلط بیماری ہے, ایسی نجاست ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. بڑے بڑے جاگیردار, امیر زادے, بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ جوئے کی وجہ سے کلاش ہو جاتے ہیں, بالکل خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کا, امیروں کا گھر بک جاتا ہے, حتیٰ کہ بعض لوگ جوئے میں اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا جوئے میں دو پر لگا دیتے ہیں, یعنی سب کچھ بیچ دیتے ہیں. جوا بھی ایک نشہ ہے, اور جوا مختلف طریقے سے عرب کے لوگ بھی کھیلتے تھے. اور جوئے کے اندر جو ہیں وہ, یعنی ایک تو یہ بھی ہے نا کہ ایک وہ فال گیری کے لیے تیروں کا استعمال کرتے تھے, ازلام تھے فال گیری کے اور قرآن اندازی کے, ہے نا. اور ایسے تیر جو کہ جوئے کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے, اور جوئے کے لیے وہ کیسے استعمال کرتے تھے, مثلا جو ہے اگر گائے جو ہے وہ کاٹی بھی ہے تو اس پہ بھی جوا ہے, تو حصے مقرر ہوتے تھے اور تیر کہ کس کو کون سا حصہ ملے گا, تو سارا ہی کسی کو بے شک مل جائے, ہے نا. تو اس طرح اسلام نے, اسلام جب آیا تو اس نے جوئے کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ حرام کر دیا, کیونکہ جوا بھی ہے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے, اور جس سوسائٹی کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو وہاں پہ نہ کوئی وفا ہے, نہ کوئی حیا ہے, نہ عفت ہے, نہ ہی عزت ہے, ہے نا. جیسے مغرب سوسائٹی دیکھ لیں, یہاں پہ جوا اب کیسے کھیلتے ہیں لوگ, گھوڑوں سے کھیلتے ہیں, اور کیسے کھیلتے ہیں, لاٹری, لاٹری بھی جوئے کی ایک قسم ہے, اور کسینو, ہے نا, اس میں وہاں پہ ایسی گیمز ہیں, ایسی چیزیں ہیں, اور اٹلانٹک سٹی امریکہ میں مشہور ہے اس کے لیے, ہے نا. جیسے ایک بچی کراچی سے بیاہ کرائی, چھوٹی سی عمر تھی, اس کو پتہ ہی نہیں, کہنے لگی کہ میرا شوہر جوا کھیلتا تھا, یعنی اور مجھے نہیں پتا تھا, لیکن جب شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ گھمانے کے لیے وہاں لے کے جا رہا ہے, تو وہاں پہ وہ جو ہے جوا کھیل رہا تھا, اور ایک بھائی نہیں سب بھائی کھیلتے تھے, اور پتا چلا کہ ماں بھی کھیلتی تھی. اور اتنا ہی نہیں کہ باہر جا کے کھیلنا پڑتا ہے, جوا گھر بھی لوگ کھیل لیتے ہیں. کیسے کھیلتے ہیں, تاش سے بھی کھیلتے ہیں, کمپیوٹر پہ. میں نے ان سے پوچھا کہ والدہ کیسے کھیلتی تھی, پھر وہ بھی جاتی تھی, کہتے نہیں وہ جوا گھر بھی کھیل لیتے ہیں کمپیوٹر پہ بھی. ایسی سائٹ اور ایسی چیزیں ہیں کہ گھر بیٹھے, یعنی برائی عام ہے. تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پر اپنی اولاد, اپنے بچے, شوہر, بھائی, یعنی وہ کہاں جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بہت ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں یہ لوگ, یہاں بہت عام ہے یہ برائی, شراب ہے یا جوا ہے. تو ایسی جگہ پر جو ہے ہمارے بچے, ہماری اولادیں, مسلمان جنریشن جو ہے یا مسلمان جو ہیں وہ نہ جائیں, تاکہ اس بری لت کے اندر جو ہے نا وہ پھنس نہ جائیں, کیونکہ پھر یہ ایک نشہ ہے, اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب بھی جواری جب جوا کھیلتا ہے, اور وہ جب بھی جوا کھیلنے جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس دفعہ میں جیت کر آؤں گا, اب کی میں جیت کر آؤں گا, نہیں اب کی میں جیت کر آؤں گا, اور ہرتا ہے ہرتا ہے ہرتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں, اس نشے میں قتل بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر کس سے منع کیا, ول انصاب, ہو انصاب کیا ہے, یہ آستانے اور پانسے ہیں. یعنی آپ سورت مائدہ میں جو ہے بالکل سٹارٹ میں اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ حرام کر دی. کیا فرمایا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ وما زوبیہ النصب, یعنی وہ جگہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کر لیا جائے, وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی کا اسٹیچو بنا کر رکھ دیا جائے, یا پھر بے شک اسٹیچو نہ بھی بنایا جائے تو ویسے بھی کسی بزرگ یا کسی دیوتا یا دیوتی کے لحاظ سے, دیوا یا دیوتا یا دیوی کے لحاظ سے کوئی بھی مشرکانہ عقیدہ پایا جاتا ہو, یعنی یہ ہو سمبل ہو کہ کوئی مشرکانہ عقیدہ ہے, کبھی وہاں کوئی میلہ لگتا تھا, ایسی بات, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ حرام کر دی گئی. یہ آستانے اور پانسے, ہے نا, انصاب یعنی بت بھی, اور ایسی جگہیں جہاں پہ دیگیں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ, اگر ایسا کرو گے تو جو نیاز دی ہے وہ بھی حرام ہے, بے شک ساتھ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے. اور چوتھی چیز کیا کہی, ول ازلام, اور ازلام جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہی کہ یہ بھی جو ہے وہ تیر جو ہے تیر بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی لاٹری بھی ہے. اور آپ جو ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ازلام اس زمانے میں کیا تھا کہ مشرکانہ فال گیری تھی کہ دیوی اور دیوتا سے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی قسمت کا حال پوچھتے تھے یا غیب کی خبریں پوچھتے تھے یا اپنے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرواتے تھے. اور وہ بتوں کے اندر انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جیسے کعبہ کے اندر حبل دیوتا تھا جو اس کے لیے مخصوص تھا, 7 تیر تھے جو اس کے اسٹیچو کے اندر رکھے ہوئے تھے, اس کے اوپر مختلف ورڈ لکھے ہوئے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ کسی کام کو کریں یا نہ کریں, جو چیز گم ہو گئی ہے وہ کہاں ملے گی ہمیں, خون کے مقدمے کا فیصلہ کیا ہے, اور سفر کریں یا نہ کریں یا تجارت ہے جو بھی کام. تو اس کو وہ جو حبل بت کے پاس ایک صاحب القداح ایک آدمی ہوتا تھا جو اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا, اس کو کچھ پیسے دیتے تھے, وہ اس کو گھماتا تھا تیروں کو. پھر یہاں تک کہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ساتھ ہی دعا مانگتے تھے کہ اے حبل ہمارے معاملے کا اچھا فیصلہ کر دے, اور پھر وہ ایک تیر نکال کے دیتا تھا ان کے ہاتھ میں فال تیر سے, اور اس تیر پر جو کچھ لکھا ہوتا تھا اس کو حبل کا فیصلہ سمجھ کر, اپنے بت کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے تھے. تو یہ ہے والازلام. اور اس کے علاوہ ازلام کی تعریف میں یہ چیز بھی آتی ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ بعض لوگ کہ آپ کا سٹار کیا ہے, اور سٹار کے لحاظ سے ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا, انسان اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. یہ اخبار جہاں میں بڑا مشہور کالم ہے اور عام اخبارات میں آتا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی پڑھتے ہیں, یعنی ہم نے جو ہے کون سا اس پہ عمل نہیں ہم کرتے, بس ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو مومن ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جن راستوں کو اللہ کہہ دیتے ہیں نا یہ حرام ہے, ان کی طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں, یعنی سوچتے بھی نہیں ہیں ان باتوں پر, کجا یہ کہ اس کو معلوم کریں کہ میرا کیا وہ سٹار میرا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. پھر اسی کی تعریف کے اندر جوئے کے سارے وہ کھیل آ جاتے ہیں جس میں لاٹری بھی آتی ہے اور جس کے اندر جو ہے مزید رمل ہے, نجوم ہے, یا ہاتھ دکھانا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے الخمر والمیسر والانصاب والازلام سب کے ساتھ الف لام لگایا, یہ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی خاص ہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو کہا جی سن, پہلی چیز یہ کہی کہ یہ گندگی ہے, یہ گندے کام ہے, من عمل الشیطان شیطان کے. تو شیطان کیا کرتا ہے, شیطان تو چاہتا ہے نا لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا دے, اور شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب میں صراط مستقیم سے بھٹک گیا تو یہ لوگ کیوں صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ پا لیں. تیسری بات کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے جال بچھائے کہ جس میں ابن آدم جو ہے وہ پھنس جائے, یعنی قابل نفرت اور گندی چیزوں میں انسان جو ہے وہ چلا جائے, اور ایسی چیزوں میں ان کو وہ ایسی چیزیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے نا. تو کہا کہ یہ شیطانی کام ہے, اور جب جہاں شیطان جو کام شیطان کے ہوں جو شیطان کرے تو اس نے پھر ہمارا کیا کام. پھر ساتھ ہی کیا بات کہی کہ فج تنبوہو, تم اس سے بچو, تم اس سے پہلو موڑ لو, تم اس سے اپنے رخ ہٹا دو, تم اس سے بچ کر رہو, فائدہ کیا ہوگا, لعلکم تفلحون, دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں جو ہے وہ فلاح ملے گی. تو دنیا اور آخرت کی فلاح کس چیز پر ہے کہ تم جو ہے یہ سارے شیطانی کام جو ہے تم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو, اور جب تم ان کو چھوڑو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں جو ہے وہ نازل ہوگی. اور آپ دیکھ لیں کہ ان سے کیا نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے, مثلا آپ شراب کو ہی لے لیں کہ جن گھروں میں شراب پی جاتی ہے مرد پیتا ہے یا بیوی پیتی ہے تو شراب کی حالت میں وہ طلاق دے دیتا ہے, شراب کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے, شراب کی وجہ سے بچوں کی صحیح ٹریننگ نہیں کی جا سکتی, مرد ہو یا عورت جو شراب پیتے ہیں نشے میں رہتے ہیں ہر وقت, ان کو ان کی عقل صحیح کام ہی نہیں کرتی, ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور اکثر یہ جو اگر آپ اس کا ریشو پڑھیں نا کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں, تو طلاق کی ایک بڑی وجہ نشہ بھی ہے کہ نشے کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی, مار پیٹ ہوتی تھی, وہ نشہ کرتا تھا اور پھر جو ہے وہ طلاق دے بھی دی اور پھر بیوی نے خلا لے لیا, کب تک یہ مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا گھر میں رہے گا, کب تک مرد جو ہے وہ کمائے گا نہیں. پھر کیا ہے کہ وہ لوگ جو فوسٹر ہاؤسز میں جاتے ہیں بچے, تو اس کا ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں سے ماں یا باپ دونوں یا ایک جو تھا ان میں سے شراب پیتا تھا, तो घर के अंदर कुछ भी सुकून नहीं था, तो उन्होंने कॉल करके अपने आप को वहां से जो है वो निकाल लिया, है ना। तो और इसके अलावा जो है शराब जब पी जाती है, और उसके अलावा जो है नुकसान होते हैं वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पूरा सर्वे के, जिस्मानी तौर पर भी बीमारियां होती हैं और उसके साथ साथ इंसान जो है वो रूहानी तौर पर भी बीमार हो जाता है और नेकियों से और अच्छे काम से जो है वो दूर होता चला जाता है। नशे की हालत में उसको अच्छाई और बुराई की कोई तमीज नहीं रहती, है ना, कोई भी पहचान नहीं रहती कि वो क्या काम जो है वो कर रहा है। तो अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करते कि जो भी चीजें जो हमारे लिए ठीक नहीं है कतई तौर पर अल्लाह ने हराम कर दी, जिनमें शराब भी है, जुआ भी है, और उसके साथ साथ जो है वो ये आस्ताने और बुत वगैरह भी हैं, और उसके साथ जो है ये तीर वगैरह भी जो कि पांसे हैं, ये चीजें भी, ये सब शैतानी काम है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इनसे परहेज करें ताकि दुनिया में भी सुकून मिले और आखिरत में भी सुकून मिले। और फिर अगली आयत जो है वो क्या है कि अल्लाह ताला मजीद बता रहे हैं कि शैतान चाहता क्या है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुम अलअदावत वलबग्दा फिल खमरि वलमैसिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं पहली चीज क्या है कि इन्नमा, इससे मुराद क्या है कि यानी ये कलमा हसर है, ये ताकीदी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को, ईमान लाने वालों को ये बात जो है वो समझाते हैं कि तुम्हारा काम क्या है कि इन्नमा, कि असल बात ही ये है कि शैतान, लोगो शैतान तो ये चाहता है क्या, युरीदु शैतान युकिया, कि शैतान ये चाहता है कि डाल दे तुम्हारे दरमियान क्या डालें, अल अदावता दुश्मनी, यानी ये अगर कोई ये काम करेगा तो दरअसल ये शैतानी काम है, ये शैतान का अमल है। और शैतान क्या चाहता है कि तुम इन चारों कामों में मुब्तिला होकर क्या करो, बाहमी दुश्मन बन जाओ। तो यहां पर आप गौर करें कि यानी क्या कहा जा रहा है कि इन चीजों से लड़ाई होती है, दुश्मनी पैदा होती है, यानी अदावत है और फिर साथ ही बुगद है, अनाद है, इसमें फिल खमरी वल मैसिर, शराब में भी और जुए में भी। अब यहाँ पे शराब और जुए को खास तौर पर लेके चला जा रहा है, कैसे इनके इनका खास तौर पर क्यों जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जब ये आयतें नाजिल हुई तो हालात ये थे कि ऐसे वाकयात बड़ी कसरत से हो रहे थे कि शराब के नशे में लोग गुस्से में थे, या जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया। और फिर क्या था, जैसे आपको मैं मिसाल भी सुनाती हूँ, हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं मुहाजरीन और अंसार की एक महफिल में गया, वो कहने लगे आओ तुम्हें खिलाएं और शराब पिलाएं, और ये शराब के हराम होने से पहले का वाक्या है। चुनाचे मैं इनके यहाँ एक बाग में गया, क्या देखता हूँ कि इनके पास एक ऊंट की भुनी हुई सिरी और शराब का एक मशकीजा रखा हुआ है, मैंने भी इनके साथ खाया और पिया। फिर मैंने इनसे मुहाजरीन और अंसार का जिक्र किया और कहा कि मुहाजरीन अंसार, मैंने क्या कहा कि मुहाजरीन अंसार से अच्छे हैं। ये सुनकर एक आदमी ने सिरी का एक जबड़ा जो मुझे मारा तो मेरी नाक को जख्मी कर दिया और चीर दिया। मैं रसूल अल्लाह के पास आया और उन्हें ये बात बतलाई तो अल्लाह जल ने मेरे बारे में ये आयत नाजिल कर दी, इन्नमल खमरु वल मैसिर, तो ये आयत नाजिल हो गई। तो इसी तरह जो है हमें जो है एक और वाकया पता चलता है कि किस तरह आपस में बाहमी अदावत और दुश्मनी होती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन हमें जो गनीमत का माल मिला, इसमें मुझे एक जवान ऊंटनी मिली जिसमें रसूल अल्लाह का हिस्सा भी था, और एक जवान ऊंटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता की। यानी क्या पता चला कि माले गनीमत का बदर का जब हिस्सा मिला तो इसमें मुझे एक जवान ऊंटनी मिली जिसमें रसूल अल्लाह का भी हिस्सा था, और एक जवान ऊंटनी आपने मुझे और दी। मैं इन दोनों ऊंटनियों को एक अंसारी आदमी के दरवाजे पर बांधा करता था, मेरा काम यह था कि इन दोनों ऊंटनियों पर असखर घास लाद कर लाऊं और इसको बेचूं। मेरे साथ इस काम में बनू कैनका का एक सुनार भी था, मेरा हजरत फातिमा से निकाह होने वाला था और मैं चाहता था कि इस आमदनी से वलीमा करूं। अब हालात देखे उस जमाने के, समझ आ रही है बात की। एक दिन हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा, रसूल अल्लाह सल्लम के चचा थे, इसी घर में बैठे शराब पी रहे थे और एक गाने वाली गाना गा रही थी। इस गाने वाली ने ये मिसरा गाया कि अला या हमजा तालिश शर्फ इन नवा, उठो हमजा ये जो मोटी जवान ऊंटनियां हैं, कुछ यानी उसकी तरफ इशारा किया उस गाने में, कहते हैं कि ये मिसरा सुनते ही हजरत हमजा तलवार लेकर इन ऊंटनियों की तरफ लपके और इनके कुहान काट डाले और पेट फाड़ कर इनके कलेजे निकाल लाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो सख्त घबरा गया और इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु बैठे थे, चुनाचे हम तीनों रवाना हुए और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु से नाराज हुए, लेकिन वो नशे में दुत थे। आंख उठाई और कहा, तुम हो क्या? तुम लोग मेरे बाप दादा के गुलाम ही तो हो। ये सूरत हाल देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले पांव वापस लौट आए और उस वक्त तक शराब जो थी हराम नहीं हुई थी। ये बुखारी की रवायत है, यानी ये वाकया भी हुआ। अब आप देखें कि एक शख्स की कमाई का वो जरिया था, शादी होने वाली है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और एक रसूलुल्लाह की ऊंटनी में एक में रसूलुल्लाह का हिस्सा था, एक पूरी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की थी। तो यानी शराब और गाना बजाना और फिर नशा, तो क्या था कि जाके उसको जो है यानी जिंदा के कहानी काट लाए और कलेजा उसका। तो वो थे तो बहादुर ना, उनको शेरे खुदा भी कहा जाता है ना, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ना बहुत बहादुरी में मशहूर है तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ना भी बहुत मशहूर थे। तो ये वाकया जो है ये भी हमें मिलता है। तो अब आप देखें कि अब क्या हजरत अली रजी अल्लाह ना के दिल पर क्या बीती होगी, है ना? जिस चीज का हिस्सा था, जो जिसकी कमाई का जरिया था, तो दुश्मनी ही होगी ना फिर आपस में और लड़ाई ही होगी। तो ये चीज जो है यानी इस तरह के वाकयात जो हैं वो उस जमाने में यानी एक नहीं कई ऐसे वाकयात जो थे वो पेश आए। फिर इसी तरह यानी जुए का क्या मामला है, उसका क्यों जिक्र आया जैसे शराब का जिक्र आया? कहते हैं कि जुए का जहां तक मामला है, बाज दफा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? जब इंसान जो है जब अपनी सारी मालो दौलत को हार देता है और बाज अवकात बीवी को भी हरा देता है, बीवी को भी उसमें जो है वो हार देता है, तो क्या है? दुनिया फिर उसके लिए अंधेरा बन जाती है, फिर वो दीवाना हो जाता है, यानी ना घर रहा, ना बीवी बच्चे रहे, ना ही कोई दौलत रही। अब क्या है वो पागलों की तरह फिर और बहुत से जराइम करने लगता है। यानी शराब और जुए के ये तो हैं जाहिरी असरात, और बातनी असरात क्या हैं? ये तो जाहिरी असरात है ना कि आपस में क्या हुआ, अदावत और बगदा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। और आज भी आप देखें कि जुए पर भी अगर आप यहाँ पे आप रिसर्च करें, यानी मैं खुद यहाँ पे रहते हुए कई ऐसी लोगों को जानती हूँ जिन औरतों ने उनका शोहर जुआ जो है खेलता था, तो उन्होंने जो है ना अपने शोहरों से खुला लिया। कहती हैं कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे घर में यानी झूठ आम था, उसके अलावा जो है जो भी पैसे आते थे वो जुए में चले जाते थे। हत्ता कि मेरे शोहर ने कहती है कि पूरा जेवर भी जाके जुए में बेच दिया, मेरे मुझे कानों कान खबर नहीं थी। फिर बच्चों के क्रेडिट कार्ड पर जुए में कई हजार दिरहम यानी लाखों दिरहम से बढ़ गई रकम जो जो है वो उन्होंने जुए में जो थी वो हारी हुई थी, और घर वालों को खबर नहीं थी। जब खबर हुई तो फिर यानी अब वो बच्चे भी सारे जॉब कर रहे थे, मेहनत मजदूरी भी, पढ़ाई भी, और साथ ही जॉब के, किस तरह अब वो जुआ अपने अपने क्रेडिट कार्ड से हटाएं और कैसे अपने क्रेडिट को ठीक करें। और यहाँ जब एक दफा किसी का क्रेडिट खराब हो जाए तो फिर आप देखें कि वो क्या सरवाइव कैसे करेगा ना। तो नतीजतन क्या है कि कहते हैं कि सिर्फ हमें नहीं पता था कि बच्चों के क्रेडिट कार्ड पर भी, बल्कि दोस्तों से भी उन्होंने जो है वो मांग मांग कर बहाने से कि घर में ये मसला है, बच्ची की शादी है, फलां जगह ये, कहते हैं हमें कानों कान खबर नहीं, और दोस्तों से बहुत सा उधार लेकर जुआ खेला हुआ था। तो नतीजा क्या निकला कि फिर आखिर में अलहदगी हो गई, है ना? तो असल बात क्या है कि आप देखें कि कितने लोग उससे मुतासिर हुए, कितने घर उससे जो है वो मुतासिर हुए। तो अब ये तो थे जाहिरी असरात, अब बातनी असरात क्या है? फयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वनिस्सलाह, कि जो लोग शराब पीते हैं और जो जुआ खेलते हैं तो ये चीजें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक देती हैं। तो क्या बात पता चली कि तुम लोग इस बात पर सोचो तो सही कि इसकी वजह से इंसान ना अल्लाह को याद करता है और ना नमाज पढ़ता है। तो ये चीज दुनिया के लिए भी नुकसानदेह है और आखिरत के लिए भी नुकसानदेह है, जिस्म के लिए भी और रूह के लिए भी। तो क्या है यानी आप सोच लें कि हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र, और क्या ग़िज़ा है? नमाज। और अगर इंसान किसी ऐसी चीज में मसरूफ हो जाए جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر کیا فائدہ ہے دولت کا اور باقی چیزوں کا، یعنی کچھ بھی چیزیں انسان کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جوئے سے، شراب سے اخروی نقصانات ہیں، روحانی نقصانات ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جو ہے، یعنی جس اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے نا کہ میں شراب پی لوں یا میں جوا کھیل لوں اور مجھے زیادہ پیسے، زیادہ چیزیں مل جائیں گی، تو اب دیکھیں کہ شراب پی کر دنیا میں بھی جو شرابی لوگ ہیں کتنی دیر زندہ رہتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی جوا کھیل کر دولت کو زیادہ حاصل بھی کر لیتا ہے تو کتنی دیر زندہ رہے گا، یعنی لاٹریاں کھیلنے والے اور لاٹریاں جیتنے والے زندہ بھی نہ رہ سکے، ہاں یعنی لاٹری کی خوشی دیکھی ساتھ ہی ہارٹ اٹیک اور فوت، یعنی برداشت ہی نہ کیا اس کو ساتھ ہی فوت۔ ایسی خبریں بھی آپ نے اخبارات میں جو ہے وہ پڑھی ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ دنیا بھی گئی اور پھر آخرت بھی چلی گئی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اے ایمان والو سوچو تو صحیح کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تم نمازوں سے محروم ہو گئے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہاں پہ نا سوالیہ انداز ہے، اور سوالیہ انداز کیوں ہے کہ کیا پھر تم ان چیزوں سے باز رہو گے، کیا تم ان سے بچو گے؟ تو یہاں پر یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کیا، یعنی اتنی خرابیاں، اتنی بربادیاں تمہارے علم میں آ گئیں، اب تم بتاؤ کہ اب بھی تم ان سے رکتے ہو کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ شراب کے بارے میں شافی حکم نازل فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بصیرت اور ذہانت دی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں اس بات کو کہ کئی باتیں میں سوچا تھا اور اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتے تھے، یعنی جس میں جو ہے وہ پردے کی آیات بھی ہیں، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عورتیں ایسے بغیر پردے کے نکلتی ہیں، ان کو بالکل پسند نہیں تھا، اور روکتے تھے لوگوں کو، یہاں تک کہ پھر آیتیں نازل ہو گئی نا۔ اور اسی طرح جو ہے اب شراب کے بارے میں جب آ بھی گیا سورۃ البقرہ کی آیت میں کہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب وہ آیت آپ کو سنائی، پھر کہنے لگے کہ اللہ اس کے بارے میں واضح کلیئر کر کے بتا، کلیئر کر کے بتا، سمجھ نہیں ابھی آئی بات کی، کیونکہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ پھر حکم نازل ہو گیا سورۃ نساء والا کہ نماز کے وقت جو ہے تم نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام نے نماز میں غلطی کر دی تھی، پھر کہنے لگے اللہ کلیئر بتا، یعنی پی سکتے ہیں اس کا مطلب ہے بس نماز میں نہیں، حتیٰ کہ پھر یہ آیت نازل ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شراب کی جو تھی اور یہ احکامات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سنائی، تو جو اہل ایمان تھے وہ قطعی حرمت جو تھا، قطعی حرمت کے حکم کو سمجھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہتے ہیں کہ کہا انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، کہ ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اور بعض روایتوں میں ملتے ہیں ابو بکر، یعنی دوسرے صحابہ نے تو کہا ہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے خاص طور پر کہا کہ اے ہمارے رب میں اس سے جو ہے وہ باز آ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، برے کام نہیں کیے، جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا نام بھی ملتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور کچھ اور کا بھی، کہ جن کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ غلط کام جو ہے وہ کریں، جس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، یعنی اس کے علاوہ آپ کے صحابہ میں بھی بعض جو تھے وہ ایسے تھے جو یہ ایسے غلط کام جو تھے وہ کرتے ہی نہیں تھے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ اس سے باز آ گئے۔ اب آگے ہی اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ اطاعت کرو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کیا کرو، اور ڈرو، اور باز آ جاؤ۔ یعنی وَاحْذَرُوا جو ہے اس کے کیا معنی ہے کہ اے لوگو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، واحذروا اور بچتے رہو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے اس سے مراد کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں اور تمہیں بتا رہے ہوں کہ شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنسنا نہیں ہے، ہے نا، اور تمہیں بتا رہے ہوں کہ یہ غلط ہے اور تم اس کو چھوڑ دو، تو منع کرنے کے بعد, واضح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد, اب تمہارے لیے جو ہے لازم ہو گیا کہ تم جو ہے اس کی اطاعت کرو. اللہ نے حجت تمام کر دی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں شراب کی یہ حرمت کی نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعض ایسے تھے جن کے منہ کے ساتھ شراب لگی ہوئی تھی, پی رہے تھے, انہوں نے منہ سے وہیں سے شراب کو ہٹا دیا. جن کے کاروبار تھے, سوچے پورا بزنس, انہوں نے وہ مٹکے توڑ دیے جس میں شراب ڈلی ہوئی تھی, اور وہ برتن چھوڑ دیے جن سے وہ شراب بنایا کرتے تھے. تو آپ سوچیں, وہ اتنے بہترین عمل کرنے والے تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب کھائیں گے کہاں سے, جیئیں گے کیسے, اور ابھی یہ تو پی لیں جو گلاس ہمارے پاس ہے, بلکہ کیا ہے کہ وہ پیالے ہی توڑ دیے نا. اور کہتے ہیں کہ مدینہ میں اتنی کثرت سے شراب بہائی گئی کہ جب بہت دنوں بعد بھی بارش ہوتی تھی تو مٹی میں سے شراب کی خوشبو آتی تھی. بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مٹی ایک خوشبو چھوڑتی ہے نا, تو شراب کی خوشبو آتی تھی. اتنی کثرت سے شراب جو تھی وہ مدینہ میں بہی گئی. تو کیا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے بڑے نیک اور متقی تھے. آپ سوچیں کتنی ان کو عادت تھی, لیکن جب اللہ کی آیات نازل ہوئی تو کتنا خوبصورت عمل کیا, دیر نہیں کی, انتظار نہیں کیا, سوچا نہیں, اسی وقت جو تھی شراب کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, آج امت مسلمہ کو بھی اپنے تمام گناہ, اپنی تمام برائیاں, خواہ وہ الخمر ہو, میسر ہو, انصاب ہو, یا ازلام, یا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں, جو بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں, ان کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, ہے نا. اگر جیسے اسلام پسند نہیں کرتا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ, تو ہم یہاں کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس رنگ میں رنگے نہیں جا سکتے کہ ماں باپ کو نہیں پتا تو چیٹنگ کر رہے ہیں, یا کسی کو بھی نہیں پتا تو گھر سے ہم چلے گئے ہیں اور باہر جا کر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہے نا. امی کو پتا نہ ہو, ابو کو پتا نہ ہو, تو کیا اللہ کو بھی نہیں پتا؟ اللہ تو سمیع اور بصیر ہے نا, اللہ تو دیکھتا ہے نا. تو بات جو ہے وہ کمپیوٹر پہ چیٹنگ کی ہو, یا جب آپ کالج اسکول میں جائیں اور وہاں جا کے غلط کام کرنے کی ہو, تو اسلام جو ہے وہ اسے منع کرتا ہے. اسی طرح بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چکھ لیتے ہیں شراب, باقی چونکہ یہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں, تو اب یہ بھی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ مسلم بچے بھی بعض جو ہے وہ پی رہے ہیں, یعنی مسلم بچے بھی بس ایسے شوقیہ فن. یہاں کی مصیبت ایک اور ہے کہ ہر چیز فن, یعنی قتل کر دیا تو فن, یعنی دوسرے کی جان چلے گی اور تیرا فن. اسی طرح فن فن میں چکھ تو لیں, یہ شراب کیسی ہے, فن فن میں جو ہے وہ ہم بھی کسینو چلے گئے, ہے نا, اور فن فن میں جا کے وہاں پہ جو ہے وہ لاٹری اور جوا اور چیزوں میں, اور پھر کیا آہستہ آہستہ, یہ ایک نشہ ہے, یہ گناہوں کا بھی نشہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ انسان اس کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اب نکلے تو نکلے کیسے. یعنی شراب کو چھوڑنا اور جوئے کو چھوڑنا یہ اتنی بری اخلاقی برائیاں ہیں. اور میری ایک عورت کہہ رہی تھی, اس کا ایک دفعہ فون آیا کہ میرا شوہر بہت نیک ہے لیکن شراب پیتا ہے, یعنی ویسے اس میں اچھے کام ہے, نماز بھی پڑھتا ہے لیکن شراب پیتا ہے. تو کہہ رہی تھی کہ جب نشہ ختم, مطلب مجھے اس نے مارتا بھی ہے, لیکن جب اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے, سوری کرتا ہے, اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے, پھر کہیں ایسی جگہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ پی لیتا ہے نا, اور پھر روتا بھی ہے اور پھر پیتا بھی ہے. اور کہتی کہ جب کچھ عرصہ نہیں پیتا تو ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے نشے میں, جب اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے, کہ مجھے اس کو دیکھ کر اس پہ ترس بھی آتا ہے. لیکن کہتی تھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو اس لت سے جو ہے نکال دیں, اور میرے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا کہ میرے بچوں کا باپ شرابی ہے یا وہ جواری ہے, جوا کھیلتا ہے. تو آپ اس بات پر دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت, یعنی آپ مغرب کو دیکھیں, امریکہ نے جو ہے کہتے ہیں کہ برطانیہ, امریکہ یا یہاں کے ممالک نے جو ہے وہ شراب پر پابندی لگائی اور کئی ہزار لاکھ ڈالر اس پر خرچ کیے کہ شراب لوگ نہ پئیں. اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ ڈرائیونگ میں اب بھی شراب, یعنی ڈرائیونگ ٹیسٹ جو لوگ دیتے ہیں پاس کرتے ہیں, تو ڈرائیونگ کے دوران شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. یوں اسے ایک کا تو نشہ ہے, فن ہے, اور دوسرے کی جان چلی جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو جسمانی طور پر یا ظاہری طور پر نقصانات نظر آتے ہیں تو یہ بین کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی पूरी तरह वो उसको बैन ना कर सके, यानी फिर भी बिक भी रही थी, लोग पी भी रहे थे, कहीं ना कहीं उस असरात थे। मसलन यानी 60-70% भी उस पर कंट्रोल नहीं था, 20-30 या 40%, इससे ज्यादा वो कंट्रोल ना कर सके। और यानी पाबंदी, क्योंकि खारिज की पाबंदी है ना, एक्सटर्नल पाबंदी है, इंटरनल नहीं है। इस्लाम जब आया और इस्लाम ने जब शराब और इन हराम चीजों पर पाबंदी लगाई तो ये इंटरनल थी। कैसे? ईमान के नतीजे में। कोई हुकूमत के नुमाइंदे जा के लोगों को देखते नहीं थे, बस आयतें नाजिल हो गई और ईमान लाने वालों को कहा कि अगर तुम्हारे पास ईमान है, ईमान लाने वालों, इसको छोड़ दो, तो मदीना की गलियों में शराब बहा दी गई। उनको पता चल गया कि अब ये चीज जो है हम ले नहीं सकते, ना इसका कारोबार, ना इससे सर्दी का मुकाबला, ना इसको सिरके में तब्दील करना, और ना ही इसको लज्जत या पार्टी के तौर पर इस्तेमाल करना। और वो कहते हैं कि हैरान है मगरिब इस बात पर हैरान है कि इस्लाम ने जब भी किसी चीज को रोका, और इतने साल पहले इतने खूबसूरत तरीके से, कि आज पूरे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके भी मगरिब जो है वो इन चीजों की रोक नहीं कर सका। अभी भी वहां की, अमेरिका की बास स्टेट्स में अब भी शराब जो है वो हराम है, लेकिन दूसरी स्टेट से जाती है, लोग पीते हैं, खरीदते हैं, सब कुछ। लेकिन हराम से मुराद क्या है कि नजायज है, उनके यहाँ तो हराम का तसव्वुर नहीं है, यानी उन्होंने बैन की हुई है ना कि ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात में इन चीजों को छोड़ दो। और जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात का मजा लग जाए और वो इसका मजा देख ले, तो इतनी इसमें लज्जत है ना जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। अब अगर सहाबा जो कितने अरसे से पी रहे थे वो इसको छोड़ सकते थे, तो फिर सोचिए कि आज का मुसलमान क्यों नहीं छोड़ सकता, जो पैदा ही मुसलमान घराने में हुआ, जिनका नाम भी मुसलमानों वाला है। तो उनको क्या करना चाहिए? वह जरूर कि इससे बचें। फइन तवल्लैतुम, और अगर तुमने जो है ये कहना ना माना, अगर तुमने इन हराम चीजों को ना छोड़ा, फालमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। ये बड़ी सख्त आयत है, यहाँ पे तंबीह की जा रही है। क्या तंबीह की जा रही है? कि ए लोगो, तुम्हें बता दिया गया, तुम्हें समझा दिया गया, और रसूल का काम क्या होता है? कि वो जो है वो बात को पहुंचा दे। यानी अगर तुमने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात पहुंचा दी, आप देखें कि रसूल ने अल बलागुल मुबीन, बलागा काफी था कि पहुंचा दी बात, अब मुबीन भी कह दिया। और मुबीन क्या है? लाजिम भी है, मुतद्दी भी है। इसका क्या मतलब है? कि खूब अच्छे तरीके से बात को पहुंचाया, वाजे कर दिया, यानी असर जो था दूसरे तक भी पहुंचा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बता दिया कि ये चीजें जो हैं ये हराम है, ये ठीक नहीं है ना। तो अब करना क्या चाहिए था? कि अब लोग जो थे इस पर अमल करते। जब अल्लाह के अहकाम पहुंच गए, तो अगर वो अल्लाह के अहकाम समझने के बाद, पहुंचने के बाद भी अमल नहीं करते, तो रसूल अल्लाह की कदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई किसी का कुछ बिगड़ेगा तो किसका? लोगों का अपना ही कुछ बिगड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम इससे बचो तो तुम्हारा इसमें फायदा है, और अगर तुम इससे नहीं बचते तो ये याद रखना कि मेरा एम्बेसिडर था और उसका काम था तुम्हें बता दे, उसने बता दिया, अब उसके बाद जो है ना फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। क्या मतलब है इसका? कि फालमू, खूब जान लो। यानी क्या मतलब है? कि रसूल तो सिर्फ पहुंचाएगा, आगे निमटूंगा मैं, सजा मैं दूंगा, पूछूंगा मैं, है ना। और फिर उसके बाद जो है आयत 93 जो है, ये आयत भी खास आयत है कि कहते हैं कि जब ऊपर की आयतें नाजिल हुई, ये आयत 90 और 91 और 94, और ऐसे सख्त अहकाम जब सहाबा ने सुने और छोड़ भी दिया शराब को, लेकिन अब लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ। बाद लोगों ने पूछा, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से आदमी ऐसे थे जो कि शराब पीते थे और कमार का माल खाते थे, यानी जुए का माल, तहरीम से पहले मर गए, यानी ये चीजें हराम होने से पहले वो फौत हो गए, और अब पता चल रहा है कि वो ये चीजें हराम है, तो इनका क्या हाल होगा? इनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या मामला करेंगे? तो अब जो है वो इस तरह के सवाल जो थे वो सहाबा ने जो है वो पूछने शुरू किए कि इनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या मामला करेंगे। اسی طرح جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح کا بھی سوال جو تھا وہ پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ غزوے میں کسی جہاد میں گئے اور جا کر شہید ہو گئے, لیکن اس سے پہلے تو انہوں نے شراب پی ہوئی تھی, تو اب ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس طرح کے سوال جو تھے جب صحابہ نے پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو تھی وہ آیتیں نازل کر دیں. تو کیا آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی؟ کہ لیسا علی الذین, نہیں ہے ان لوگوں کے لیے, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کیے, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے تو ان کے لیے کیا نہیں ہے, لیسا جناہن, ان کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہے, فیما طعموا, جو انہوں نے کھایا پیا تھا. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ احکامات نازل کر دیے کہ جب تک وہ حرام بھی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی اگر وہ لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ پہلے شراب پیتے بھی رہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اذا متقوا وآمنوا, یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بھی کچھ پوچھے گا نہیں. شرط کیا ہے؟ کہ وہ لوگ بچتے رہے. نمبر ون کیا ہے؟ اذا متقوا, کہ وہ لوگ انہوں نے تقوی اختیار کیا, یعنی وہ لوگ جو تھے وہ متقی بن کر رہے. وہ آمنو, اور ایمان لائے. دوسری بات ہے وہ عملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل صالح جو ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ اگر ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا, عمل صالح پر ہوا, تو چونکہ شراب اس وقت تک حرام چونکہ نہیں ہوئی تھی تو پھر ایسی اس چیز پر ان کی جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. سمجھ آگی بات کی؟ کہ یہ بات کہہ دی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. اصل چیز کیا تھی؟ آمنو وعملوا الصالحات, کہ وہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ عمل صالح کیے, یعنی ان کے پاس ایمان بھی تھا اور عمل صالح بھی تھا, تو اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہے وہ ان کو پکڑیں گے نہیں. اچھا, اب پھر دوبارہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اگر وہ ڈرتے رہے, ایمان لائے اور عمل صالح کیے. پھر آپ دیکھیں دوبارہ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے ثم متقوا آمنوا ثم متقوا احسنوا, تیسری دفعہ بھی کہی جا رہی ہے نا. تو ایک دفعہ ہے کہ وہ انہوں نے یعنی ڈرے ان چیزوں سے جو حرام تھیں اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے. دوسری دفعہ پھر کیا ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے. تیسری دفعہ پھر ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان لوگوں نے کیا کیا, وَأَحْسَنُوا, اور انہوں نے خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کیا. تو آپ دیکھیں تو تین بار جو ہے وہ تقوی کا ذکر ہمیں ملتا ہے نا. ایک ہی آیت میں ہمیں تین بار تقوی کا ذکر ملتا ہے. تو پہلی بار جب تقوی کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہے ایمان اور عمل صالح, ہے نا. دوسری بار جب تقوی کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ہے ایمان کا ذکر. تیسری بار جب تقوی کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ہے احسان کا ذکر, احسان کا. تو تقوی کیا ہے؟ اصلاً یہ لفظ جو ہے اللہ کی حدود کی نگہداشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کی جائے. تو تین بار جو یہاں پہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے تو دراصل اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ قطعی حکم ہے, یہ آخری حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کر دیا ہے. اور جب قطعی حکم نازل کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور حدود کی پیروی کریں, ہے نا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے, مر گئے, اور انہوں نے اگر کوئی حرام کام کیا تھا تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا. اور اس کے ساتھ دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں لیکن اب انہوں نے حرام کام چھوڑ دیا ہے, آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن پچھلا جو ہے نا اس پر اللہ پھر اب نہیں پوچھے گا. تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ جب بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں, جو اعادہ کر رہے ہیں, تو اصل بات کیا تھی کہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے, بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اور انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اب آگے کیا کریں. اس بات کی فکر تھی جو پہلے کھاتے پیتے رہے اور جو الٹے کام ہوتے رہے, حرام کام کرتے, ان کا کیا ہوگا نا. ایک تو جو دنیا سے چلے گئے وہ تو توبہ استغفار بھی نہیں کر سکتے, اور ہم جو موجود ہیں تو ان کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اصل اب چیز کیا ہے کہ آمنو وعمل الصالحات، کہ ایمان بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کی روش بھی ہو. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ احسان کی شرط جو آخر میں لگائی ہے وہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ دین میں اصل مطلوب تو تقویٰ ہے، دین میں مطلوب اور مقبول تقویٰ ہے نا. اور یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ ظاہری طور پر رسمیں ادا کر کے خانہ پوری کر کے یہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ آخری شرط اس کے لیے احسان ہے. اور احسان کا مدعا کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی سے اس طرح بچے جیسے کہ اسے بچنے کا حق ہے. احسان کا کیا ہے مقام؟ کہ گناہوں سے انسان اللہ کی نافرمانی سے اس طرح بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے، اور ہر حکم کی تعمیل اس طرح کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. ورنہ کم از کم درجہ کیا ہے؟ کہ پھر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے دل کے اندر ایمان کا ایسا سورج روشن کیا جائے. میں نے کیوں سورج کہا، کینڈل کیوں نہیں کہا؟ کینڈل کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، بلب کی بھی پھر تھوڑی ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ کی بھی تھوڑی ہوتی ہے، چاند کی بھی، سب سے زیادہ تو سورج کی ہے نا. تو اتنا زیادہ ایمان ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں ہے، آپ تنہا ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، گھر والے نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، ہمسائے نہیں ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس وقت بھی آپ کو یہ اس بات کا خوف ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. یہ کم سے کم درجہ ہے. تو احسان جو ہے نا، یہ دراصل تقویٰ کی اصل روح ہے. احسان جو ہے نا، یہ اللہ کی جو حدود ہے، اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں، جو اسلام کا قانون ہے، یہ دراصل اس کا جو ہے نا، اس کو واچ کرنے والا ہے، پاسبان ہے اس کا. اگر یہ نہ ہو تو انسان متقی پرہیزگار بظاہر ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے چور دروازے پیدا کر لیتا ہے. مثلا جیسے کوئی لڑکی جو ہے کالج اسکول جا رہی ہے، گھر سے جلباب اور سکارف پہن کر، اور راستے میں جا کر اتار دے ہے نا، اور کسی دوست کے گھر جا کر اتار دے. کالج اسکول میں جب داخل ہوئے تو نکال اتار دیا، جب دوبارہ باہر نکلنا تو پہن لیا. اب امی ابو کو تو نہیں پتا، لیکن لوگ ہمسائے گھر آ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں تو اسکارف پہنتی ہے، باہر ہم نے ان کو دیکھا تھا، وہ تو کالج میں اسکول میں بغیر اسکارف کے تھی، وہ تو بغیر جلباب کے تھی، ہے نا. تو ایک سکھ نے آ کر بتایا، ایک سکھ نے آ کر بتایا کہ فلاں جو بچی ہے وہ گھر سے تو ایسے جاتی ہے، وہاں جا کے وہ لباس اور اپنا اسکارف دونوں تبدیل کر دیتی ہے. آپ سوچیں، آپ بتائیں، ہے نا. تو روئیں کہاں پہ جا کے اور بات کس سے کہیں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ یعنی نہ تو والدین نگرانی کر سکتے ہیں، نہ دوست، نہ رشتہ دار، کوئی دنیا کی طاقت، حتیٰ کہ کوئی کسی ملک کا قانون بھی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا جب تک دل کے اندر تقویٰ، ایمان، عمل صالح اور احسان کی روش جو ہے وہ پیدا نہ ہو. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ بہت اہم آیتیں ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل دینداری جو ہے نا وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہے. صحابہ جو تھے ان کے اندر دراصل اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہوا تھا، اور صحابیات کے اندر بھی. آپ دیکھیں جب یہ جلباب، سکارف اور پردے کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، کہتے ہیں دوسرے دن مسجد نبوی میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے اپنے اوپر چادر سے لمبی چادر، بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ نہ لی اور اپنے آپ کو چھپایا نہ ہو، کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی. اور کہتے ہیں جب یہ ایسی آیتیں نازل ہوئی تو عورتیں جو تھیں کہ مردوں سے عورتوں کو الگ رہنا اور اپنے آپ کو چھپانا، کہتے ہیں کہ دیواروں کے ساتھ ایسے چلتی تھی کہ سرک سرک کر ساتھ لگتی تھی کہ راستے میں مطلب مردوں کے ساتھ ان کا میل جول نہ ہو. اور ہر عورت نے اپنے گھر جا کے جب چادر کو اوڑا تو کیسے؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ باریک نہیں ہونی چاہیے، یعنی موٹی چادر ہونی چاہیے جس سے صحیح سے پردہ ہو سکے، اور جس کی باریک تھی کہا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا لو. اور اگلے دن جو ہے جب مسجد نبی میں لوگ عورتیں نماز پڑھنے آئیں تو چادر میں تھیں. اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے ہیں، یعنی جوانی بڑھاپے میں ڈھلنے لگی، زندگی کی بجائے موت قریب نظر آ رہی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم بھی اچھے مسلمان بنیں گے، ہم بھی جو ہے وہ جلباب اور سکارف اوڑھیں گے، ہم بھی نمازیں پڑھیں گے، ہم بھی جو برے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں گے نا. ابھی تک ہم پلاننگ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں कि कब तक प्लानिंग करेंगे, कब तक सोचेंगे, सब कब तक इंतजार करेंगे। याद रखें, फिर इस आयत को दोबारा पढ़ें यहाँ से कि लैसा लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उन पर तो कोई गुनाह नहीं है। किन पर? जो ईमान और अमले सवाले करते हैं, ईमान और अमले सवाले। जुनाहुन लैसा जुनाहुन फीमा तइमू, कि अगर कुछ कमी बेशी, यानी आज तक भी, अगर आज भी हमें शऊर मिल जाए, आज भी हम नेक और अच्छे बन जाएं, आज भी लोग गुनाहों से तौबा कर लें, तो पिछली बातों को अल्लाह ताला माफ कर देंगे। इज़ा मत तकवा, तो असल चीज क्या है? तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, गुनाहों से बचना। और वह आमनु व अमिलुस सालिहात सुम्मत तकवा, ये फिर कहा कि ईमान, अमले सवाले और अल्लाह का डर, यानी ऐसी तकवा की रविश, अल्लाह की हुदूद की निगहदाश्त, तो बार बार कहा जा रहा है। और बाद मुफस्सरीन कहते हैं कि तीन दफा में ये अहकामात थे ना जिससे हुरमत हुई, तो तीन दफा ईमान और तकवा की तरफ अब इशारा किया जा रहा है कि असल चीज क्या है कि एहसान की रविश। सुम्मत तकव्व आमनू सुम्मत तकव्व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन है जो कि ये चाहता है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करे? माशाल्लाह सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो इस जमीन पर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे सबसे कीमती चीज क्या है? जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, है ना। और अल्लाह की मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है, इतनी आसान नहीं है। अल्लाह की रजा, अल्लाह की जन्नत, उसके लिए क्या है कि फिर हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत जो है वो करनी होगी। सिर्फ कहने से, आंसू बहाने से गुजारा नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, बल्कि क्या है कि हमें अपने इस जज्बे खाकी में एक जां पैदा करनी होगी, है ना। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर कैसे अमल करना होगा, है कैसे जो है बेहतरीन अमल करना होगा। जैसे कि इलामा इकबाल ने कहा, ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। के लज्जत आशनाई यानी अल्लाह का तारुफ जिसको मिल जाता है, वो मार्फत जो नजाशी और उसके साथियों को मिली थी, जब आज के दौर में भी किसी को मिल जाती है तो फिर उसको किसी चीज की ना कोई परवाह होती है, ना किसी का डर होता है और ना किसी की फिक्र होती है। बस एक ही फिक्र होती है और एक ही डर होता है और एक ही मोहब्बत होती है जो सारी मोहब्बतों पे गालिब आती है, और वो क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर। और वो हर वक्त जब अमल करते हैं तो देखते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह इज वॉचिंग अस, अल्लाह इज वॉचिंग मी, कि अल्लाह मुझे देख रहा है ना। तो कहां तक आप कंप्यूटर पर लॉक लगाएंगे, कहां तक आप बच्चों पे पाबंदियां लगाएंगे, कहां तक मर्द औरतों पर पाबंदियां लगाएंगे? तो आइए अपने दिलों पर ईमान के पहरे बिठाएं, आइए अपनी आंखों पर तकवा के पहरे बिठाएं, आइए अपनी जबान को तकवा की लगाम दे दें, और आइए आज से एक नई और अच्छी और एक बेहतरीन ईमान, अमले सवाले, तकवा और एहसान की रविश की जिंदगी की इब्तदा करें, क्योंकि यही चीज जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। और ये कैसे हमें मिलेगी? ईमान के साथ अमले सवाले करने के नतीजे में। और कोई तो आप में से ऐसा हो जो आज के इस दौर में, जो कुफर की इस मट्टी पर, जो कुफर की इस धरती पर, जो कुफर की इस सरजमीन में इस्लाम के, इस्लाम का जो पौधा है उसको गाड़ दे, इस्लाम के झंडे को लेकर उठे और चले, तो आप इस्लाम के फ्लैग हैं और इस्लाम का झंडा आपके अब हाथों में है। अब डिपेंड करता है कि आप इस्लाम को कैसे पेश करते हैं। तो आप डरते हैं, आप सोचते हैं, आप परेशान होते हैं कि हम कैसे अमल करें और हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, अगर आपने इसको मुश्किल कह दिया तो फिर कौन होगा जो उठकर इस्लाम की हिफाजत करेगा, इस्लाम जो जख्मी जख्मी है उसको एक नई रूह देगा, उसको एक नई जिंदगी देगा, है ना। तो एक बात याद रखें कि आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। कैसे मजबूत बनेंगी? अगर आपके दिलों में ईमान की शमा रोशन हो जाए, है ना। और ईमान की जब शमा रोशन होगी तो अगर इंसान पहाड़ों में सुराख कर सकता है, पहाड़ों को चीर सकता है ना, अगर इंसान जमीन जो है इसको छेद सकता है, इसमें इसको, इसमें डिगिंग कर सकता है, تو انسان اپنے آپ کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ مت سہل اسے جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ‌ور پیدا۔ تو کیا ہے؟ ممکن تو ہے، ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے، لیکن وہ تو پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں ٹکڑے ہو کر، حوصلے بھی کبھی مسمار ہوا کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر ایمان کا حوصلہ ہو، ایمان کی جرات ہو، وہ کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں، بکھرے گا نہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم سب عمل کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔